أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صلوات As previous days, we discussed about Nubuwwat and Prophethood. Can I request sisters, please join with us in Majlis? I would like to give a few seconds that if you can be quiet.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Yes, the subject was prophethood, and we discussed about the need of the prophets, why human being needs prophets. And then yesterday we discussed about objectives of the prophets. مقصد انبیاء کیا ہے, اس پہ بحث کی ہے, اور مقصد انبیاء پہ گفتگو کے لیے قرآن کریم کی ایک آیہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں اللہ نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا, لقد بعثنا فی کل امت رسولا, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے, ان اعبدوا اللہ, تاکہ وہ اللہ کی بندگی کرے, واجتنب الطاغوت, اور وہ طاغوت سے اجتناب کر سکیں. About the first objective, enough discussion has been done, but maybe definitely there is lot more room to be discussed. That what is worship itself, and what it means when we are being said an ibudullah, and why we need worship. Today and yesterday I only touched a little bit an ijtanibut taghut. Dusra maqsad jo anbiya alaihi salam ka bayan kiya gaya hai wo ye ke طاغوت سے اجتناب کیا جائے. یہ کلمہ طاغوت قرآن کریم میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے, اور اگر آپ آیت الکرسی کو مکمل پڑھیں, دو قسم کے ورین ہیں قرآن کریم میں آیت الکرسی کے متعلق. ایک اہل سنت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں, ایک وہ جو ہمارے آئمہ علیہ السلام کے سورسز سے نقل ہوا ہے, the one that there has been narrated by Aima alayhi salam, it has verse that says وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ, the one who denies and refuses تاغوت, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. If you see, both ayat are saying the same thing, but one has said something in the beginning, another has said something after that. So the both completely speak opposite side, but give the same message. ایک میں کہا گیا تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو, دوسرے میں کہا گیا تم اللہ کی بندگی سے پہلے طاغوت سے انکار کرو اور پھر اللہ کی بندگی کرو. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. لیکن دونوں میں مطلب مختلف بیان ہوا ہے. ایک میں ایمان کی بات ہو رہی ہے، دوسرے میں بندگی کی بات ہو رہی ہے. جہاں پہ ایمان کا تذکرہ آیا تو وہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو طاغوت سے کفر اختیار کرے، طاغوت سے انکار کرے اور پھر ایمان لائے، دیٹ مینس ایمان کین ناٹ بی کمپلیٹڈ انلیس وی ڈو کفر فرام طاغوت. ریفیوزنگ دا طاغوت از امپورٹنٹ ان آرڈر ٹو ہیو ایمان باللہ. When Allah subhanahu wa ta'ala wanted to say أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, here it's not about iman, there it's about worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Worship Allah subhanahu wa ta'ala and refrain from طاغوت. What is the difference? The difference that when we like to have iman in Allah subhanahu wa ta'ala, we need to break the idols. We need to break all the idols. If any of the idols remaining, then there's no iman. اگر کوئی بھی بت ٹوٹا نہیں ہے، چاہے دل کا بت یا باہر کے بت، جب تک وہ ٹوٹ نہ جائیں ایمان اللہ پہ مکمل نہیں ہوتا ہے. لہذا شہید علامہ عارف حسین الحسینی فرماتے تھے، ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے وہ اس آیت کی مکمل تفسیر ہے، لا الہ الا اللہ. من یکفر بالطاغوت، کوئی معبود نہیں ہے. دنیا کے ہر معبود کی نفی کی تو ہم نے اللہ کو قبول کیا. بس اسلام میں پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، ایمان میں پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. پہلے انسان دنیا کے ہر معبود سے بری ذمہ ہو جائے ایک معبود کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی عبودیت کو قبول کرنے کے لیے. صلوات پڑھنے کے بعد لیٹ می ریکویسٹ سسٹرز پلیز سے صلوات. یس اوور دیر، بیکاز میٹر از میٹر آف ایمان اینڈ بلیف. So sisters, I will say again, please say salawat one more time. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When it's matter of iman and belief, then belief cannot be completed because belief is in heart. It cannot be completed unless if one refuses the kufr, one refuses taghut, one refuses all the powers of the world. So I said yesterday, taghut means violation. Taghut, it means when water boils and gets out of its boundary, that is called taghut. Jab koi shay ubal kar apni hudood se bahar nikal jaye, isko taghut kehte hain, tughyan kehte hain. Ye ubal kar bahar chali gayi. اسی طرح اگر ایک انسان بھی انسان ہے، اللہ نے اس کو انسان خلق کیا ہے، when it boils and goes out of its limits, then it becomes طاغوت. when it claims that I have all the powers, when it becomes فرعون and it says that I am the Lord, accept me as the Lord, so now it's violated, it has gone out of the limits, out of its capacity, and it started saying the people worship me, there is no other God, I am the Lord. That Fir'aun can be any Fir'aun in this world. It's not only Pharaoh of the history, it can be Pharaoh of the time, Pharaoh of the time of Imam Hussein. Kisi zamane ka taghut bhi, jo bhi apni hudood se nikal kar duniya ke samne ye kahe ki main badi taqat hoon, aur badi taqat kisi aur ke paas nahi hai, ye asal mein sabse bada taghut hai. لہٰذا اگر آج کے زمانے میں بھی ہم اگر دیکھیں تو جو بھی پاور جو بھی طاقت دنیا میں خدا کی قدرت کے سامنے قیام کرتی ہوئی نظر آئے اس کو طاغوت سمجھیں. اور طاغوت کا انکار ضروری ہے, یہ واجب ہے, ایمان کا حصہ ہے. ہم صرف ایک طاغوت کا تذکرہ نہیں کرتے, مثلا شیطان, ایک شیطان پیدا ہوا تھا کسی زمانے میں, یہ شیطان ہر زمانے میں موجود ہے. دیٹ واز ون شیطان دیٹ وائلیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم, دین شیطان فرعون, دین سم ٹائم نمرود, اٹ بیکمز شداد, اٹ بیکمز یزید. سو دیر کین بی ویریس ٹائپس آف شیطان. ٹوڈے آلسو شیطان ایگزسٹ. آج شیطان کو بھی جھکنا پڑا ہے. خدا کا شکر ہے کہ آج ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ جس میں شیطان کو بھی جھکنا پڑا, شیطان کو بھی تسلیم ہونا پڑا ہے. بڑے بڑے شیاطین آج کم از کم تسلیم ہوئے, تھوڑی دیر کے لیے تسلیم ہوئے, اگرچہ معلوم نہیں ہے, کبھی شیطان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے, کبھی بھی شیطان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. کسی زمانے میں بھی شیطان اپنی صفت نہیں بدل سکتا ہے. کہتے ہیں کسی زمانے میں شیطان کو یہ خیال آ گیا کہ اس نے غلطی کی تھی, اور اس نے حضرت نوح کے زمانے میں, شاید لطیفہ ہو, حضرت نوح کے زمانے میں اس نے آ کر کہہ دیا کہ مجھے توبہ کرنی. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خدا میں کہا, پروردگار, شیطان توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اللہ نے کہا, اچھا ٹھیک ہے, اس کو کہیں کہ جائے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ, حضرت آدم کی قبر پہ جائے اور حضرت آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کرے. حضرت نوح نے آ کر کہا, بس ٹھیک ہے, تیری توبہ قبول ہونے کے اسباب فراہم ہو گئے. اللہ نے یہ فرمایا کہ جاؤ جا کے آدم کی قبر پہ توبہ کر لو, جا کے سجدہ کرو. کہا, جس کو میں نے زندہ ہوتے ہوئے ابھی جب خلق ہو رہا تھا اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا, اب مرنے کے بعد سجدہ کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ممکن نہیں. تو شیطان کسی زمانے میں سجدہ نہیں کرتا ہے, شیطان سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے. شیطان کی صفت بھی بدلتی نہیں ہے, کبھی بھی کسی حالت میں بھی شیطان کی صفت نہیں بدل سکتی. اٹ اسٹیز آن اٹس کوالٹیز, اٹ اسٹیز سیم. اف سمبڈی از بین نیمڈ شیطان, اینڈ امام خمینی ریئلی یو نو ہی ہیڈ گریٹ کریج بائی کالنگ ون آف دی پاورز ایز شیطان اکبر, اے گریٹر شیطان, شیطان بزرگ. ایک مرتبہ ایسا کہہ دیا کہ جیسے اس پہ اس کے ساتھ ہی ایسی دم لگ گئی ہے جو اب اتر نہیں سکتی ہے کسی صورت میں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان بزرگ بنا دیا. اور یہ جملہ اس سے پہلے امام کی برکت پہ لکھا ہوتا تھا, اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک حقیقت ہے, یہ اصل اولی جمہوری اسلامی. امام نے فرمایا تھا, رابطہ ایران و امریکہ رابطہ گاؤ میش ہست. امریکہ اور ایران کا رابطہ ایک بکری اور بھیڑیے کا رابطہ ہے. بکری اور بھیڑیے کا رابطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پہلی ہے نا, کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے ایک کشتی میں, اس کے پاس ایک بھیڑیا تھا, ایک بکری تھی اور کچھ چارہ تھا, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ان تینوں کو دوسرے کنارے تک لے جائے. تو اب اسے سوچنا شروع کیا, کیا کرے, آخر کس طرح لے جائے, پہلے بکری کو لے کے جائے یا پہلے بھیڑیے کو لے کے جائے یا پہلے چارہ لے کے جائے, کون سی چاہے, کیونکہ بکری بھیڑیے دونوں کو لے جائے, چھوڑ کے آئے تو وہاں بکری کو بھیڑیا کھا جائے گا, اور اگر بکری اور چارے کو لے جائے دونوں کو چھوڑ کے آئے تو بھی بکری چارہ کھا جائے گی. تو بہرحال یہ بھی ایک اصل میں پہیلی ہے یہ جو امام نے کہا ہے نا کہ رابطہ امریکہ و ایران رابطہ گاو و میشس، یہ اس طرح کی کیفیت ہے جب دونوں میں بھیڑیا اور بکری کی کیفیت ہو جائے تو وہاں پر بھیڑیا ہمیشہ اس حالت میں، اس کیفیت میں رہتا ہے کہ وہ کھا لے، لیکن بہرحال کبھی کبھی یہ بکری اور گائے جو ہے وہ بھی جیت جاتی ہے، کبھی اس کے بھی ایسے سینگ ہوتے ہیں، ابھی اس کو سینگ لگ جائے نا تو پھر وہ بھی کبھی بھیڑیے کا مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ بھائی ایران بھی ہمیشہ ایسی حالت میں تھوڑا ہی رہے گا، جب اس کو سینگ لگ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گی، بھیڑیے کو بھی اپنے اوپر اٹھا لے گی۔ In today's world, alhamdulillah, something that has come up that you can see, it has become obvious that after months negotiation, it's really interesting that only one country sitting in front of these six countries, five plus one, I don't know why they don't call it six, they keep calling it five plus one. I don't know, they do not know the math, or they want to teach the people math. What is 5 plus 1 equal 6? But they don't call it 6. They like to call it 5 plus 1. That means either they would like to say that only 5 has to be there. They believe in Paint and Park as well. Salawat padhne ek baar. So 5 plus 1 was sitting in front of one power, one country, and they were having negotiation. I don't know what kind of the negotiation, what was being discussed that many months, about more than a year, and continuously after all these negotiation, now today they announced that they got agree with some of things. So they have been making agreement, but this agreement is unknown, because the one of the conditions, it's been said that it has to go to UNO and it has to be written down by the UNO and it has to be stamped. Until it's not been done, it is still in limbo. It's not been completed yet, so we should not be really happy, because you know, you cannot trust on shaitan. You cannot trust on evil forces. So Quran Kareem, when it wanted to speak about ubudiyat, at that time it said, ani'budullaha wajtanibut taghut. It's not the matter of iman. We are not in the beginning. We already believe in Allah subhanahu wa ta'ala, but now it's a matter of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, being a service of Allah subhanahu wa ta'ala. عبادت کے معانی میں سے، عبادت کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ انسان طاغوت سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس آیہ میں عبادت کے نتیجے کو بیان کیا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، جتنی تم اللہ کی بندگی کرو گے اتنے تم طاغوت سے بچتے چلے جاؤ گے۔ اجتناب طاغوت کا بہترین ذریعہ ہے یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے۔ When we worship Allah subhanahu wa ta'ala, when we become in the service of Allah subhanahu wa ta'ala, that makes us that we can refrain from taghut. We don't be taghut. سب سے پہلا تاغوت خود انسان کے اندر موجود ہے، انسان کے اندر ایک تاغوت موجود ہے، انسان خود اپنے باطن میں ایک تاغوت موجود ہے۔ بعض وقت یہ خود تاغوت ہے، چلتا ہے اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، نیچے دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، چھوٹے لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، بعض اوقات لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہ رہا، اگر کوئی غریب آدمی مل جائے اس کو اچھے طریقے سے سلام نہیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، یہ کبھی انسان تھوڑا سا اس میں تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، غرور آ جائے، انسان کی انسانیت کی خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خضوع رکھتا ہے، خشوع رکھتا ہے، انسان خاشع ہوتا ہے، انسان خاضع ہوتا ہے، لیکن جب انسان اکڑ کے چلنے لگے، وین اٹ بیکمس ایروگینٹ، وین اٹ بیکمس ایروگینٹ، دیٹ از اے پوائنٹ اٹ وائلیٹڈ فرام اٹس لمٹس، دیٹ اٹ ڈز ناٹ لائک ایون ٹو لک اراؤنڈ، ڈز ناٹ لائک ٹو سی دا پیپل. ان آرڈر ٹو بریک دس ایروگینس، اسلام سیڈ یو فرسٹ نیڈ ٹو سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک یور ایروگینس. ان آرڈر ٹو بریک یور ایروگینس یو نیڈ ٹو اسٹیپ فارورڈ اینڈ گیو یور بوتھ ہینڈس اینڈ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک یور ایروگینس. دس از سروس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا رکوع میں چلے جاؤ. یہ کمر میں کبھی ایسے تکبر ہے، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے جھک جا تاکہ تمہارے اندر یہ تکبر ختم ہو جائے. پھر فرمایا اگر یہاں تک بھی تکبر ختم نہیں ہوتا تو اپنی پیشانی، جو سب سے عزیز شے ہے، پیشانی رکھنے کے متعلق کہا ہے. Why it's been said forehead? Why not anything else? Because forehead, it is a place which becomes our dignity, place of our dignity, place of our honor. Our impression is known by our forehead. When we become happy, then people, they can see forehead. They can recognize person is happy. When we become angry, then if somebody sees our forehead, they would be able to recognize person is angry. When we become worried, then is there is impression on forehead. Ye peshani bahut si cheezon ko dikhati hai, khushi ko dikhati hai, ghami ko dikhati hai, gusse ko dikhati hai. Insaan ki zindagi ke mukhtalif umoor peshani se pehchane jate hain. اور انسان اپنی ہر شے کو دوسروں کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس کو کہے میرے پاؤں کے نیچے سر رکھو، اگر کوئی کہے نا میرے پاؤں کے نیچے سر رکھو، تو اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے، نہیں جھکانا چاہتا، جھکنا نہیں چاہتا. اس لیے کہ اپنی عزت کا احساس ہو اسے، اس کے انسان کے اندر ایک غرور موجود ہے، ایک آنر موجود ہے. یہ آنر کسی جگہ جھکنا چاہیے، یہ تکبر تبدیل ہو جانا چاہیے، یہ تکبر خضوع میں بدل جانا چاہیے. لہذا اسے حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی پیشانی کو اٹھا کر بارگاہ خدا میں رکھ دو. لیکن بعض مقامات پر جب انسان پیشانی رکھے وہاں پر پریشان ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ اگر کوئی ہمیں کہے نا پیشانی یہاں پر رکھ دو، تو ہم اپنے اندر ایک احساس کرتے ہیں، ذلت کا احساس کرتے ہیں، ہم وہاں پر ہیومیلیشن کا احساس کرتے ہیں. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر پیشانی جھکا دینے کو بھی فخر سمجھتے ہیں. بعض جگہوں پیشانی جھکا دینے کو بھی فخر سمجھتے ہیں. کہاں پر انسان پیشانی جھکا دینے کو فخر سمجھتا ہے؟ جہاں پر کسی انسان کو کسی دوسری ذات کی کبریائی کا پتہ چل جائے، کسی شے کی بزرگی کا احساس ہو جائے، کسی شے کی عظمت کا خیال ہو جائے. لہٰذا یہ صرف ہم نہیں جھکاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم پیشانی جھکاتے ہیں. اگر آپ ٹیمپل میں چلے جائیں، سکھوں کے، ہندوؤں کے ٹیمپل میں چلے جائیں، تو وہاں پر بھی یہی کام کرتے ہیں. وہ بتوں کے سامنے جھکاتے ہیں، ہم بارگاہ خدا میں جھکاتے ہیں. ہم نے ایک ذات کی عظمت کو پہچانا، اس کے سامنے سر جھکا دیا. انہوں نے ہر شے کی، مختلف اشیاء کی عظمت کے متعلق سوچا ہے، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. میں ایک دفعہ جاپان، تقریباً 97 کی بات ہے، جاپان گیا تو وہاں پہ ایک بودھا خاتون اسلام کے متعلق جاننا چاہتی تھی، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ مولانا آئے ہوئے ہیں, آپ اس کے پاس بیٹھ کر سوال کریں. تو اب چونکہ ان کے نزدیک اس کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے یہ عالم ہیں, تو ان کے نزدیک ان کا راہب یا بودہ رہنما جو ہے اس کے پاس جب جائیں تو اس کے سامنے جھکنا ہوتا ہے اسے. اگرچہ جاپانی ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں, ان کا آداب کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہی ہے, سب کو جھک کر ملتے ہیں. اور چونکہ ایک عرفانی مذہب ہے اور اس میں جھکنے کا خشوع و خضوع زیادہ پایا جاتا ہے. تو ابھی دروازہ کھلا اور وہ خاتون وارد ہوئی, میں کھڑا ہوا تو وہ فوراً سجدے پہ چلی گئی. میں نے کہا بھائی اس کو اٹھاؤ, خدا کے لیے یہ تو لوگوں کو سجدہ کر رہی. تو ان کے نزدیک سجدہ انسان کے لیے ہے یا مثلا راہب کے لیے ہے. تو اس نے کہا میں چونکہ میں نے سمجھا تھا کہ یہ ایک عالم دین ہے اور عالم دین کے لیے سر جھکانا ضروری ہے. سو دیٹس پاسبل سم پیپل وین دے انڈرسٹینڈ اینڈ ریکگنائز گریٹنس آف سم تھنگ دین دے وڈ بو ڈاؤن اینڈ دے وڈ پٹ دیئر فور ہیڈ ان فرنٹ آف دیم. اگر ہم انسان اللہ کی عظمت کو پہچان لیں تو ہم اس کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو اپنے لیے فخر سمجھیں گے. یہ ہماری بزرگی ہے, چونکہ بزرگ کے سامنے جھک جانا بھی بزرگی ہے. اس کو کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ون آف دی آبجیکٹیوز آف پرافٹس از اجتناب تاغوت, ریفریننگ فرام تاغوت, تاغوت سے بچ کر رہنا, تاغوت کی اطاعت نہ کرنا, اس کی بندگی نہ کرنا, اس کا انکار واجبات میں سے ہے, اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے, چاہے تاغوت کسی شکل میں بھی ہو. ٹوڈے آئی وڈ لائک ٹو سے فیو آف کوالٹیز ہاؤ ٹو ریکگنائز اے پرافٹ. واٹ آر دا ویز دیٹ سے اف سم بڑی کلیمز ٹوڈے ان وولورہمپٹن دیٹ آئی ایم پرافٹ, ہاؤ وی آر گن ریکگنائز, what is something that we are going to see in the prophet, that he is prophet or he is not prophet, can we recognize or we cannot. One of the signs of prophets that about them, previous prophets, they speak about them, there has to be some news in the past from the previous prophets that a prophet is coming. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کا اعلان کرنے والے تھے, حضرت کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عیسائی اور یہودی دونوں اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. اور ان کے علماء نے اپنی قوم کے سامنے اس کو بیان کر رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے. اسی طرح گزشتہ انبیاء میں بھی خبر موجود تھی. پیغمبر اکرم کے متعلق مختلف قسم کی علامتیں بیان کی جا چکی تھیں, مختلف شناخت کے لیے علامتیں, ان کی مختلف قسم کے جسم کی, ان کی خصوصیات کے متعلق پہلے سے بیان کیا جا چکا تھا. ایک یہ علامت ہے. دوسری صفت انبیاء کی, سیکنڈ ایٹریبیوٹ دیٹ وی کین ریکگنائز اے پرافٹ, دیٹ ہز نالج از ڈیوائن نالج. دا نالج آف پرافٹ از ڈیوائن نالج. دے ڈونٹ گو ٹو اینی اسکول, دے آر ناٹ لرنر فرام اینی آرڈینری اسکول, but they come with the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Their knowledge is divine knowledge. علم وہابی کے ساتھ آتے ہیں, وہ علم لدنی کے ساتھ آتے ہیں, وہ کسی سے سیکھتے نہیں ہیں. نبی وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں سے جا کر پوچھے میں نبی ہو گیا ہوں یا نہیں ہو گیا. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو خود پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہے, وہ اللہ کی طرف سے علم کے ساتھ آتا ہے. اور ان کا علم ایسا نہیں کہ مثلا سائنس کے متعلق کچھ علم ہو, کچھ دوسرے سکل جو ہے اس کے متعلق جانتا ہو. ان سے آسمان کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے, زمین کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے, ان سے انسان کے نفس کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے. ایک ایسا آدمی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے, وہ اس بات کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تمام علوم کا پتہ ہے, میں اس دنیا میں انسان کی ضرورت کے تمام علوم کا حامل ہوں, میں علم رکھتا ہوں, جب بھی چاہوں جو بات کہنا چاہوں اذن پروردگار کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ میں اس علم کے متعلق خبر دے سکتا ہوں. صلوات پڑھیں آپ. اینڈ تھرڈ ایٹریبیوٹ آف پرافٹ, دیٹ از میریکل, معجزہ. انشاءاللہ کل معجزے سے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگرچہ ہمارے ہاں تو معجزے سے مراد یہ ہے کہ کبھی اس جگہ معجزہ ہو جاتا ہے, کبھی دوسری جگہ معجزہ ہو جاتا ہے. ہم تو بہرحال ہمارے لیے معجزہ بہت آسان ہے. کبھی مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ اعلان ہوتا ہے, یہاں معجزہ ہو گیا, وہاں معجزہ ہو گیا, ادھر معجزہ ہو گیا, ادھر معجزہ. معجزے سے مراد کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ ایک سبجیکٹ ہے, کیسے معجزہ ہوتا ہے, آیا معجزہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے, کس کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے. اگر ہر آدمی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے تو سارے انبیاء ہیں, پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے. اگر ہر آدمی اور ہر گھر میں معجزہ ہوتا ہے, پھر امام اور غیر امام میں فرق کیا ہے. پھر تو ہم سارے امام ہیں, پھر یہ سارے پیر جتنے بھی بنے ہوئے یہ سارے امام ہیں, پھر ایک امام, بارہ امام ماننے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں یہ 1400 امام ماننے پڑیں گے جو امام زمانہ سے لے کر ابھی تک. کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہیں جو خاص مقصد کے لیے معجزہ کرتے ہیں, اور معجزہ ایک خاص صفت کا حامل ہوتا ہے. اس کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آئیے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. کل عرض کیا تھا کہ اگر ہم رکوع اور سجدہ کرنا چاہیں یا قیام کرنا چاہیں تو قیام میں بھی ہمیں باقاعدہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, ہم حرکت نہیں کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی حرکات اگر ایک انسان کرے تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. آج یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان ذکر کرنا چاہ رہا ہے نماز میں, تو اذکار کو بھی انسان کو سکون کی حالت میں کرنے کی ضرورت ہے. بعض اذکار ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ حرکت کی حالت میں بھی کر سکتا ہے. مثلا ہم کہنا چاہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, کھڑے ہوتے ہوئے ایک انسان کہنا چاہیے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. لیکن ایک آدمی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہ رہا ہے تو اس کو کس وقت کہنا چاہیے؟ یہ کھڑے ہوتے ہوئے نہیں کہنا چاہیے, جب انسان رکوع سے مستقل کھڑا ہو جائے پھر کہے سمع اللہ لمن حمیدہ, سمع اللہ لمن حمیدہ, سنتی ہے وہ ذات, سننے والی ہے وہ ذات, کہ جس کی جب بھی حمد کی جائے وہ ذات سننے والی, اور پھر کہے اللہ اکبر اور رکوع میں جائے. یہ اللہ اکبر کے متعلق بھی اجازت دی گئی ہے کہ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے ایک آدمی سکون کی حالت میں یہ کہے. ہم کہتے ہیں سجدے کے درمیان, دونوں سجدوں کے درمیان ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یا تو آدمی نہیں کہے, ضروری نہیں ہے, یہ واجب تھوڑا ہی ہے. استغفر اللہ کہنا واجب نہیں ہے. ایک آدمی اگر سجدے سے اٹھے اللہ اکبر پھر کہے اللہ اکبر پھر سجدے میں چلا جائے, بیٹھنا واجب ہے. یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا ایک آدمی ایک سجدے سے ابھی اٹھ رہا ہو پھر فوراً سجدے میں چلا جائے, یہ درست نہیں ہے. اگر ایک آدمی اٹھے برابر بیٹھے پھر دوبارہ سجدے میں چلا جائے, اللہ اکبر کہنا بھی ضروری نہیں ہے. اتنا ضروری ہے کہ آدمی سجدے سے اٹھے, اٹھ کر بیٹھے پھر سجدے میں جائے, یہ ضروری ہے. لیکن ایک آدمی اگر ذکر کرنا چاہ رہا ہے, مستحب ہے, لیکن اس مستحب کو انجام دینے کا طریقہ واجب ہے. اس کو انجام دینے کے لیے اس کو بیٹھنا پڑے گا, بیٹھ کر کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلا جائے، پھر سجدے میں چلا جائے. یہ نہیں ہے کہ چلتے چلتے، مثلا ایک دفعہ اٹھ رہا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا. میں پچھلے دنوں وہ تراوی دیکھ رہا تھا، کسی جگہ انہوں نے بتائی کہ انہوں نے تراوی 5-7 منٹ میں پورا قرآن ختم کر لیا. تو بعض اوقات ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے جیسے کبھی پرندے جو ہیں وہ دانے چوگتے ہیں، ویسے سجدہ کرنے سے متعلق پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے. ایک آدمی ایسا سجدہ کرے کہ جیسے پرندہ دانہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس طرح سجدہ کرنے والوں پہ پیغمبر اکرم نے لعنت بھیجی ہے. سجدہ کریں مستقل، چاہے ایک مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، لیکن مستقل حالت میں، سجدے کی حالت میں سجدہ کریں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، صلوات.